السلام علیکم. ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام سدائے جہاں کے ایک نئے شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میں ہوں آپ کی میزبان نکہت امان اور میری آواز آپ سن رہے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے.
اور وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اسٹوڈیو سے آپ کی میزبان بہجت حاضر خدمت ہے. ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش سدائے جہاں کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ رمضان مبارک کی بہت ساری مبارکباد دیتے ہوئے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم واپس چلیں نگہت کے پاس, آپ کو میں بتاتی چلوں کہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آج ہم آپ کے لیے جو رپورٹیں لائے ہیں ایک نظر ان پر ڈالتے چلیں. فلسطین اسرائیل تنازع کوئی ایک دو نہیں, سات اشروں پر پھیلا قصہ ہے. دونوں ریاستوں کے درمیان قیام امن کی متعدد کوششوں کے باوجود کوئی مثبت صورت پیدا نہ ہوئی, اور اب حال ہی میں امریکہ کی طرف سے اپنا سفارت خانہ یروشلم منتقل کرنے کے بعد حالات اور بھی خراب ہو گئے. تشدد کے تازہ واقعات میں 60 فلسطینی جان سے گئے جبکہ ہزاروں زخمی ہیں. ایک تفصیلی تجزیاتی رپورٹ اسی تناظر میں پیش کریں گے. پھر عراق میں داعش کی پسپائی کے بعد عام انتخابات کرائے گئے. نتائج کے باوجود مبصرین کا خیال ہے کہ حکومت کی تشکیل میں کچھ وقت لگ جائے گا. اس وقت صورتحال کیا ہے, امکانات اور توقعات کیا ہیں, ایک اور تجزیاتی رپورٹ سنیے گا. پاکستان کے سابق اور برطرف وزیر اعظم نواز شریف کی طرف سے دیے گئے ایک حالیہ انٹرویو نے ایک کنٹروورسی پیدا کر دی, اور پہلے سے الجھاؤ کا شکار سیاسی منظرنامہ کچھ اور بھی الجھتا نظر آ رہا ہے. امریکہ کا رد عمل کیا ہے؟ امریکی صدر کی طرف سے کوئی ٹویٹ پیغام سامنے تو نہیں آیا, ایک جائزہ پیش کریں گے. اور اس کے بعد ہم آپ کو لیے چلیں گے واشنگٹن ڈی سی کی گلیوں اور سڑکوں میں, اور جہاں پر آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے فنکار ہوتے ہیں گلی کوچوں میں جو اپنے عام لوگوں کے لیے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو ایسے ہی فنکاروں سے آج ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے. تو یہ تھی کچھ رپورٹیں جو وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہم آج آپ کے لیے پیش کریں گے. اب ہم چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے اسلام آباد اسٹوڈیوز میں, جہاں نگہت ہمیں بتائیں گی کہ آج ریڈیو نیوز نیٹ ورک ہمارے لیے کیا رپورٹیں لایا ہے. جی نگہت,
بہت شکریہ بہجت. ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے ملکی سیاسی منظر نامے کی, جس کا آپ نے بھی ذکر کیا. میاں نواز شریف کے جو حالیہ ایک ممبئی حملوں کے حوالے سے بیان سامنے آنے کے بعد جو تناؤ کی صورتحال ہے اس بارے میں اس تناظر میں مبصرین کی آرا پر ایک مبنی تجزیاتی رپورٹ آپ سن سکیں گے. اس کے بعد بات ہوگی جنوبی پنجاب کی سیاست کی. جنوبی پنجاب آئندہ انتخابات کے حوالے سے بہت اہم ہے, اور جنوبی پنجاب کی اس اہمیت کی یہ بھی وجہ ہے کہ وہاں پر الگ صوبے کا نعرہ بھی بلند کیا جا رہا ہے جس پر سیاسی جماعتیں بھی اتفاق کرتی ہیں. اس تمام تر صورتحال میں جنوبی پنجاب کی سیاست کے حوالے سے اس وقت کیا صورتحال ہے جانیں گے آپ ایک رپورٹ میں. اسی طرح پاکستان کے تمام صوبوں میں اس وقت بلدیاتی ادارے فعال ہیں. بلدیاتی ادارے عوامی مسائل کے حل کا ذریعہ ہوتے ہیں, اور اس سے شہریوں کو بہت سی توقعات بھی ہوتی ہیں. اسی سلسلے میں آج آپ کی ہم ملاقات کروائیں گے ضلع ایبٹ آباد کے ناظم محمد اسحاق ذکریہ سے. اور اس کے علاوہ صحت کے سیگمنٹ میں آج ہم بات کریں گے پھیپھڑوں کے سرطان کے حوالے سے, جو مہلک اور جان لیوا مرض ہے, اور دنیا بھر میں لاکھوں لوگ اس مرض کے ہاتھوں اپنی جانیں گنوا رہے ہیں. تو یہ تھا ریڈیو نیوز نیٹ ورک کا اس ہفتے کا لائن اپ. پروگرام کی تفصیل کے لیے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا, کیونکہ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نظر ڈالیں گے کچھ بین الاقوامی امور پر, اور اس کے لیے ہم چلتے ہیں دوبارہ سے وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں بہجت کے پاس, تفصیلات انہیں سے معلوم کرتے ہیں. جی بہجت,
بہت شکریہ نگہت. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیلی فوج کے ہاتھوں ایک ہی دن میں 60 فلسطینیوں کی ہلاکت کے بعد غزہ میں صورتحال کشیدہ ہو گئی. دنیا بھر سے اس پر سخت رد عمل سامنے بھی آیا. حالیہ کشیدگی کا آغاز امریکی سفارت خانہ تل ابیب سے یروشلم منتقل کرنے کے بعد ہوا. 2014 کے بعد یہ فلسطینیوں کے لیے سب سے خون ریز احتجاج ثابت ہوا. پاکستان کی طرف سے بھی حالیہ ہلاکتوں کی مذمت کی گئی. اسلام آباد میں وزارت خارجہ سے منگل کی شب جاری ایک بیان میں پاکستان نے مطالبہ کیا کہ اقوام متحدہ اور بین الاقوامی برادری ان ہلاکتوں کی تحقیقات کرے اور طاقت کے استعمال کو بند کرانے میں کردار ادا کرے. وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے پاکستان بھر میں یوم یکجہتی فلسطین منانے کا اعلان بھی کیا, اور یہ بھی کہا کہ حکومت پاکستان اور پاکستانی عوام فلسطینی بھائیوں کی حمایت جاری رکھیں گے اور ہر فورم پر ان کا مقدمہ پیش کرتے رہیں گے. فلسطین کی حالیہ صورتحال پر ترکی نے مسلمان ممالک کی عالمی تنظیم او آئی سی کا ایک ہنگامی اجلاس بھی طلب کیا ہے. ترکی کے وزیر اعظم نے منگل کی شب پاکستانی ہم منصب شاہد خاقان عباسی سے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے انہیں اجلاس میں شرکت کی دعوت بھی دی, اور او آئی سی کے اجلاس میں اسرائیلی فوجوں کے ہاتھ فلسطینیوں کی حالیہ ہلاکتیں اور امریکی سفارت خانہ یروشلم منتقل ہونے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر غور کیا جائے گا. پاکستان میں مختلف سیاسی اور سفارتی حلقے کہتے ہیں کہ حالیہ کشیدگی سے مشرق وسطی میں امن کی کوششوں کو دھچکا لگے گا اور اس صورتحال پر تمام مسلمان ملکوں کو متفقہ رد عمل اور آئندہ کی حکمت عملی پیش کرنا چاہیے. دنیا بھر سے اس بارے میں رد عمل سامنے آ رہا ہے. ہمارے ساتھی شہناز عزیز نے بات کی برطانیہ میں یورپی پارلیمنٹ اور برطانیہ کے ہاؤس آف لارڈز کے ارکان سے. آئیے سنتے ہیں یہ رپورٹ.
سوین امریکی سفارتخانے کی تل ابیب سے یروشلم منتقلی کے بعد غزہ میں ہونے والے احتجاج میں 60 کے قریب فلسطینیوں کی ہلاکت اور ہزاروں کے زخمی ہونے پر دنیا بھر سے رد عمل سامنے آ رہا ہے. میں نے بات کی ہے برطانیہ میں یورپین پارلیمنٹ کے ارکان اور برطانوی ہاؤس آف لارڈز کے ایک رکن سے. لارڈ نذیر احمد نے برطانیہ میں سرکاری اور عوامی سطح پر رد عمل کی بات کرتے ہوئے کہا,
حکومت اور یورپین ممالک جتنے بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ وقت نہیں ہے کہ اس قسم کی وہاں پہ حرکت کی جائے, کیونکہ اس کی وجہ سے امن کو خطرہ ہے. اور جو اپوزیشن لیڈر ہیں جیرمی کوربن, انہوں نے تو جو ظلم ہوا وہاں پہ اس کو تو واضح طور پہ انویسٹیگیشن کا بھی کہا اور اس ظلم کی انتہا کو ہائی لائٹ بھی کیا.
لارڈ نذیر احمد نے بتایا کہ ویسٹ منسٹر میں ہونے والے اس عوامی اجتماع میں ایسے یہودی گروپ بھی شامل ہیں جو تشدد کے مخالف ہیں اور فلسطینی مسئلے کا پرامن حل چاہتے ہیں.
جوز فار جسٹس جو ہیں, جو جسٹس فار پیلسٹائن کی سپورٹ کرتے ہیں, ایسا گروپ ڈیفینیٹلی وہاں پہ موجود ہوگا.
سجاد کریم یورپین پارلیمنٹ کے دیرینہ رکن ہیں. انہوں نے بتایا کہ پارلیمان کے رکن برطانیہ نے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیلی فوجوں کی فائرنگ میں فلسطینی ہلاکتوں کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے.
یورپین پارلیمنٹ کی پوزیشن اس میں یو ایس سے کافی مختلف ہوگی. ایٹ دس مومنٹ ان ٹائم ہمارا یونائیٹڈ کنگڈم جو ایک ممبر اسٹیٹ ہے, انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے کہ دیر نیڈس ٹو بی اے فل انڈیپینڈنٹ انکوائری ریگارڈنگ دی شوٹنگ دیٹ ٹک پلیس in Gaza yesterday by Israeli forces. اور اس کے ساتھ ساتھ the European Union and European Parliament will consider its position. So that discussion is currently underway at this moment in time.
کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ یورپین پارلیمنٹ کوئی رول ادا کر سکتی ہے؟
جی, میری ایکسپیکٹیشن تو یہی ہے کہ ایٹ یونائٹڈ نیشنز لیول جو یو ایس نے یہ اسٹیپ لی ہے ٹو اسٹاپ دا ریزولوشن گوئنگ فارورڈ ول ناٹ بی سپورٹڈ آئیدر بائی دا یو کے اور بائی فرانس اور انڈیڈ بائی دا یورپین یونین ان اٹس آبزرور اسٹیٹس.
جیسا کہ آپ نے سنا, سجاد کریم نے کہا کہ ان کی توقع یہی ہے کہ اقوام متحدہ میں ان کا ملک اور فرانس اور ایک مبصر کی حیثیت سے یورپی یونین امریکی موقف کی تائید نہیں کریں گے. انہوں نے اسرائیلی فلسطینی تنازع میں اس افسوسناک پیش رفت پر بات کرتے ہوئے کہا کہ یورپی یونین اس وقت بھی غزہ میں امداد دینے والی سب سے بڑی تنظیم ہے اور حالیہ واقعات کے تناظر میں انسانی ہمدردی سے متعلق معاونت میں اضافہ متوقع ہے.
جی, اس میں یہ ہے کہ یورپین یونین از دا لارجسٹ ڈونر ٹو دی فلسطینین اینڈ ٹو دا غزہ سٹرپ فار ڈیولپمنٹ ایڈ اینڈ فار ادر پروگرامز, سو وی ول سٹیپ اپ the work that is being done on a humanitarian basis.
یہ تھے یورپین پارلیمنٹ کے دیرینہ رکن. امجد بشیر بھی یورپی پارلیمان اور اس کے انسانی حقوق کی کمیٹی کے رکن ہیں. وہ کہتے ہیں,
یہ جو فلسطینی ہیں جو غزہ اسٹرپ میں رہتے ہیں اور ویسٹ بینک میں بھی, اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے دے آر ویری فرسٹریٹڈ. تو آن ٹاپ آف دیٹ یہ جو امریکہ نے ری لوکیٹ کی اپنی ایمبیسی, دے فیل ویری اینگری دیٹ دس ہیز ہیپنڈ. I also believe that the two state solution is me amal karna chahiye tha, aur to I think the Israeli government should have responded. Lekin ye tarika to then live bullets istemal karne. So when I get back to parliament, which is going to be next week inshallah, I know discussions are taking place taake hum ek to verify kare ki kyun itna armaments used kiya, live bullets to control which was largely civilians.
تاہم امجد بشیر صاحب نے کہا کہ ان ہلاکتوں کو روکنے کے لیے کچھ ذمہ داری فلسطینی اتھارٹی پر بھی عائد ہوتی ہے.
آئی ایم ناٹ شیور کہ ان کو پتا تھا کہ نہیں کہ اس کا یہ ریاکشن ہوگا کہ لائیو بلٹس استعمال ہوں گی. ریئلی ایکچولی دا بلیم لائز ود دا کنٹری دیٹس فائرنگ دا لائیو بلٹس. آئی تھنک دا پیپل ہو ایکچولی گورن غزہ, دیئر ریسپانسبلٹی از ٹو لک آفٹر دا سیویلینز از ویل. اور ان کو بھی بتانا چاہیے تھا کہ چارج the fence is provocative and dangerous.
Shehnaz Aziz, Urdu, Voice of America, Washington.
وائس آف امریکہ کی رپورٹ آپ نے سنی. اسی حوالے سے ایک خبر بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے چلیں. فلسطینی اتھارٹی نے رومانیہ، جمہوریہ چیک، ہنگری اور آسٹریلیا کے سفیروں کی امریکی سفارت خانے کی یروشلم منتقلی سے متعلق اسرائیل کی تقریب میں شرکت کرنے پر ان ممالک سے اپنے ایلچیوں کو واپس بلا لیا ہے. اے ایف پی کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی اتھارٹی کی وزارت خارجہ سے جاری بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ ان یورپی ممالک کے سفیروں نے یروشلم میں امریکی سفارت خانے کے آغاز سے ایک روز قبل اسرائیل کی جانب سے منعقدہ تقریب میں شرکت کی. بیان میں یہ کہا گیا کہ وزارت سفیروں کی اس شرکت کو بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے قراردادوں سے سنگین خلاف ورزی سمجھتی ہے، جن کے تحت 1967 سے یروشلم پر اسرائیل کے قبضے کی تصدیق اور دیگر ممالک کو اپنی سفارت خانے یروشلم منتقل نہ کرنے کا پابند کیا گیا تھا. ان کا کہنا تھا کہ سفیروں کی واپسی کا مقصد ان سے ان ممالک کی پوزیشن اور ان کے عزائم سے متعلق مشاورت کرنا ہے. خبر ہم نے شیئر کی تو اب ہم واپس چلیں گے وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں بہجت کے پاس پروگرام کی اگلی رپورٹ کے لیے، جس میں بات ہو رہی ہے عراق کے انتخابات کے حوالے سے. مزید تفصیلات انہی سے معلوم کرتے ہیں.
نگت، عراق میں 12 مئی کو عام انتخابات میں ووٹروں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے. گزشتہ برس داعش عسکریت پسندوں کو ملک سے نکالنے کے بعد یہ پہلے قومی انتخابات تھے. انتخاب میں 7,000 امیدواروں نے حصہ لیا، جبکہ قومی پارلیمنٹ میں 329 نشستیں ہیں. ملک بھر میں اس سلسلے میں پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے تھے، حتیٰ کہ ان کیمپوں میں بھی جہاں داعش کی لڑائی کی وجہ سے 30 لاکھ سے زائد بے گھر ہونے والے عراقی مقیم تھے. ایک عام خیال یہ بھی ہے کہ بیشتر ووٹر ابھی تک شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں اور ایک بے یقینی کے عالم میں ہے، اس خدشے کے ساتھ کہ کہیں داعش گروپ دوبارہ منظم نہ ہو جائے. ان حالات میں ہم نے اپنے تجزیہ کاروں سے یہ بھی سوال کیا کہ غیر یقینی پن کا عنصر انتخابات کے دوران کیا رول ادا کرے گا، لیکن اس کے بعد جب انتخابی نتائج سامنے آنے لگے تو امریکہ مخالف شیعہ عالم مقتدی الصدر کی قیادت میں بننے والا اتحاد عراق کے پارلیمانی انتخابات میں بظاہر برتری حاصل کر رہا ہے. تاہم تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ان کی فتح سے عراق امریکہ تعلقات کمزور تو ہوں گے، لیکن ایسا بھی نہیں ہوگا کہ امریکہ کے ساتھ تصادم کی کوئی صورتحال پیدا ہو جائے. مقتدی ایک قوم پرست رہنما کے طور پر ہیں، اس لیے ایران کے عراق میں اثر و نفوذ میں خاطر خواہ اضافے کی بھی توقع نہیں کی جا رہی. انجم ہیرل گل نے یہ رپورٹ تیار کی ہے، آئیے سنتے ہیں.
عراق کے پارلیمانی انتخابات میں شیعہ عالم مقتدی الصدر کی قیادت میں بننے والے اتحاد کی فتح کے امکانات اب واضح نظر آ رہے ہیں. امریکہ کے حمایت یافتہ موجودہ وزیر اعظم حیدر الابادی خاصے پیچھے ہیں. مقتدہ نے خود کسی نشست سے انتخاب میں حصہ نہیں لیا، لیکن ایک سیاسی اتحاد کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے حکومت کی تشکیل میں وہ ایک خاصا مؤثر کردار ادا کریں گے. اس بارے میں امریکی تھنک ٹینک مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے وابستہ اور عالمی مالیاتی ادارے کے سابق افسر ڈاکٹر زبیر اقبال اور پاکستان کے معروف تعلیمی ادارے ایف سی کالج کے شعبہ سیاسیات کے سربراہ ڈاکٹر فاروق حسنات کہتے ہیں کہ یہ کہنا تو قبل از وقت ہوگا کہ مقتدی الصدر کا اتحاد ہی اکیلا حکومت بنائے گا. تاہم ان کے اتحاد کے برسر اقتدار آنے سے امریکہ کے ساتھ تعلقات کمزور ہوں گے. اس بارے میں ڈاکٹر زبیر اقبال کا کہنا ہے،
جہاں تک امریکی انفلوئنس کا معاملہ ہے اس میں یقیناً کمزوری آ جائے گی. وہ اس لیے کہ مقتدی الصدر اور ان کا گروپ اب اتنا اینٹی امریکن نہیں رہا، وہ ایک نیشنلسٹ گروپ بن گیا ہے.
اسی بارے میں ڈاکٹر حسنات کہتے ہیں،
امریکہ کے یہ حق میں نہیں ہے، لیکن حالات نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ وہ کوئی اتنے خلاف بھی نہیں ہے. یہ جب امریکی فوجیں وہاں موجود تھیں یا امریکنز کا وہاں پہ اثر تھا، تو اس وقت بھی ان کا ریزنٹ انہوں نے کیا ایک، لیکن ایک موقع ایسے بھی آیا جب انہوں نے کچھ کمپرومائزز بھی کیے یا اپنی جو پالیسی تھی وہ درمیان میں وسطیات کی، انہیں ایکسٹریم کے اوپر نہیں کی.
اس سوال پر کہ کیا ایران کے اثر و نفوذ میں اضافہ ہوگا، ڈاکٹر زبیر کا کہنا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا.
اگر نیشنلسٹ گورنمنٹ بنتی ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو امریکہ اور ایران دونوں سے ذرا انڈیپینڈنٹ کرنے کی کوشش کریں.
ڈاکٹر حسنات بھی اسی خیال سے اتفاق کرتے ہوئے کہتے ہیں،
ہمدردیاں ہونا ایک بات ہوتی ہے اور اپنی جو پالیسی چلانا، حکومت چلانا دوسری بات ہوتی ہے.
اس سوال پر کہ کیا عرب دنیا کے ساتھ تعلقات میں کمزوری آئے گی، جس پر دونوں تجزیہ کاروں کی سوچ مختلف ہے، ڈاکٹر زبیر کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا.
وہ بڑے دنوں سے، پچھلے 2 سال سے اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ بنانے کی کوشش کر رہے تھے, ایک نیشنلسٹ قسم کے قاعدے پر چلنے کی کوشش کر رہے تھے. اس کو دیکھتے ہوئے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ سعودی عربیہ نہیں گئے تھے, اور یاد ہے کہ وہ ایران اتنا نہیں گئے جتنا کو پہلے جایا کرتے تھے. ایک طریقے سے آپ کو وہ بیلنس کر رہے ہیں اور عراق کو اسی مقام پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں پر آج دو ڈیکیڈ سے تین ڈیکیڈ پہلے تھا.
دونوں تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ عراقی عوام نے کرپشن بد انتظامی کو مسترد کرتے ہوئے پرانے چہروں کو بھی منظور کرنے سے انکار کر کے یہ بتایا ہے کہ وہ فرقہ پرستی اور قومیت سے بڑھ کر عراق کو پرانی روش پر چلتے دیکھنا چاہتے ہیں. موجودہ وزیر اعظم حیدر الابادی نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ انتخابی نتائج کا احترام کریں. جم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جی, وائس آف امریکہ کی آپ نے رپورٹ سنی. پروگرام میں یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو بات ہوگی پاکستان کی سیاسی منظر نامے کی. ہمارے ساتھ رہیے.
صدائے جہاں, وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com, اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں, پوسٹ باکس 1399, اسلام آباد.
ویلکم بیک. وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں میں نگہت امان اور بہجت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم پروگرام میں اگلی رپورٹ آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں. پاکستان کے تین مرتبہ وزیر اعظم رہنے والے نواز شریف کے ممبئی حملوں سے متعلق بیان سے کھڑا ہونے والا تنازعہ پارلیمان تک پہنچ گیا, جہاں منگل کے روز وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے ایک بار پھر اپنی جماعت کے قائد کا دفاع کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ غلط انداز میں پیش کیے جانے والے اس معاملے کو اب ختم ہونا چاہیے. سیاسی تجزیہ کاروں کی آراء پر مبنی رپورٹ تیار کی ہے. نگہت, تفصیل بتائیے گا.
بہت شکریہ بہجت. جیسا کہ آپ بھی بات کر رہی تھیں کہ اس وقت جو پاکستان کا سیاسی منظرنامہ ہے بہت ہی اہم ہے, اور اس پر بات چیت بھی ہو رہی ہے, اور سیاسی ہلچل جو ہے وہ عروج پر ہے. سابق وزیر اعظم نواز شریف کے ممبئی حملوں سے متعلق بیان سے پیدا ہونے والا ارتعاش میں کمی نہیں آئی. سیاسی رہنماؤں اور مختلف حلقوں کی جانب سے اس کی مذمت کی جا رہی ہے. اس بیان کے تناظر میں 14 مئی کو قومی سلامتی کمیٹی کا ہنگامی اجلاس بھی بلایا گیا, جس میں نواز شریف کے بیان کو مسترد کیا گیا. وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ ممبئی حملوں سے متعلق نواز شریف نے بتایا کہ انہوں نے ایسا بیان نہیں دیا اور ان کے بیان کی غلط رپورٹنگ کی گئی. قومی سلامتی کمیٹی نے ان الفاظ کی مذمت کی جو غلط پیش کیے گئے. صحافی نے جب سوال کیا کہ سول عسکری تناؤ پر آپ کیا کہیں گے, جس پر وزیراعظم نے کہا کہ تناؤ پیدا ہوتے رہتے ہیں, حقائق سامنے آتے ہیں تو تناؤ ختم ہو جاتے ہیں. وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کا یہ بھی کہنا تھا کہ مجھے کوئی نہیں کھینچ رہا اور کسی کو کھینچنے کی اجازت نہیں. وضاحتی بیان دینے کا فیصلہ میرا اپنا ہے, اور مجھے نہ تو آرمی چیف نے وضاحت کے لیے کہا ہے اور نہ ہی نواز شریف نے. دوسری جانب سابق وزیراعظم نواز شریف ممبئی حملوں سے متعلق اپنے انٹرویو پر قائم ہیں, اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ قومی کمیشن بنا کر یہ فیصلہ کیا جائے کہ مجرم کون ہے اور اسے سزا دی جائے. اس تمام تر صورتحال کو ماہرین کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ ایک تجزیاتی رپورٹ پیش کر رہے ہیں ہمارے نمائندے فدا حسین. آئیے سنتے ہیں.
سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کے ممبئی حملے سے متعلق بیان پر تنازع شدت اختیار کرتا جا رہا ہے, کیونکہ صوبائی اسمبلیوں میں اس پر مذمتی قرارداد منظور کی جا رہی ہے تو کچھ لوگ نواز شریف پر غداری کے مقدمہ بنوانے کے لیے عدالتوں کا رخ کرنے لگے ہیں. اس لیے پورے ملک میں نواز شریف کی اس بیان پر بحث جاری ہے. اس حوالے سے ریڈیو نیوز نیٹورک سے گفتگو کرتے ہوئے سینئر تجزیہ کار و کالم نگار امتیاز گل کہتے ہیں,
اگر ایک سابق وزیر اعظم جو 4 سال تک تو نہ بولا, اور تمام تر اگر ان کو باتیں پتا تھی تو اس دوران ان کو ان باتوں پہ عمل درآمد بھی کرنا چاہیے تھا. ان تحفظات کے حوالے سے اقدامات اٹھانے چاہیے تھے جن کا اظہار وہ آج کر رہے ہیں, اور انہیں اسی صورتحال کے باعث انہوں نے اپنے قریب ترین لوگوں یعنی پرویز رشید اور طارق فاطمی کو بھی فارغ کر دیا تھا, اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ٹھیک کہتا ہوں, جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ قائم ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے غیر ضروری طور پہ اور بڑے ناجائز ہیوملیٹری انداز میں انہوں نے پرویز رشید اور طارق فاطمی کی قربانی دی, جس سے یہ لگتا ہے کہ ان کو قوم یا کسی دوسرے لوگوں کے مفاد کی بجائے اپنا مفاد زیادہ عزیز ہے, اور اس پہ چونکہ ضرب لگی ہوئی ہے لہٰذا وہ بہت تل ملا رہے ہیں, اور اسی وجہ سے انہوں نے ایک ایسا رویہ اختیار کیا ہے کہ جو کہ نہ صرف اپنی ان کی جماعت کے لیے ان کے ساتھیوں کے لیے بلکہ خود پاکستان کے لیے بھی کوئی اچھا شگون نہیں ہے۔
اس حوالے سے مزید گفتگو کرتے ہوئے ایک اور سینئر صحافی اور تجزیہ کار سلمان غنی کہتے ہیں کہ نواز شریف کے بیان کا یہ وقت مناسب نہیں تھا کیونکہ اس سے پاکستان کو عالمی سطح پر نقصان پہنچا ہے۔
ایک بات پہ سب کا اتفاق رہا ہے کہ اس موقع پہ ٹائمنگ درست نہیں تھی، چونکہ بین الاقوامی سطح پر بھی پاکستان کے حوالے سے ایک صورتحال قائم ہے اور خطے میں حالات بھی بڑے ٹینس ہیں، اور نواز شریف صاحب پاکستان کے 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں اور پاکستان کا دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے ایک مؤثر رول رہا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ دنیا نے پاکستان کے اس کردار کو سراہا نہیں۔
دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ کا کہنا ہے کہ نواز شریف یہ بیان جاری کر کے غداری کے مرتکب ہوئے ہیں۔
نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس کا باقاعدہ ایک پریس ریلیز جاری کیا گیا جس میں ان کے بیان کی مذمت کی گئی، جس کا اور اس اجلاس کے جو صدر تھا چیئر وہ وزیر اعظم صاحب تھے، اور پھر جو ہے آ کر ایسی باتیں کرنا جو کہ جو پریس ریلیز ہے اس کے اثرات کو ظاہر کرنے کے مترادف کیا جاتا ہے، اس کے پاس جواب نہیں تھے جب لوگوں نے ان سے سوالات پوچھے۔
سیفما کے جنرل سیکرٹری اور سینئر صحافی و تجزیہ نگار امتیاز عالم کا ماننا ہے کہ نواز شریف کے بیان کے بعد سیاسی و عسکری قیادت کے درمیان اختلافات کھل کر سامنے آئے ہیں۔
کنفیوژن اور بڑھ گیا ہے، یہ ظاہر کرتی ہے سول ملٹری تعلقات میں جو موجودہ کشمکش چل رہی ہے اسے ظاہر کرتی ہے۔ اب نواز شریف نے تو ایک کمیشن بنانے کی تجویز پیش کرتی ہے، اصل سوال کیا ہے کہ اتنی قربانیاں پاکستان نے دی ہیں اور دہشت گردی کے ہاتھوں ہم خود اتنا شکار ہوئے ہیں، وہ افریق جو ہم نے خود پیدا کیا تھا امریکہ کے اشارے پہ یا بیرونی قوتوں کے سہارے، وہ اب ہمارے گلے پڑ گیا جب تو ہماری پاک فوج نے اور ہماری سلامتی کے اداروں نے بہت قربانیاں دی انہیں اس افریق کو ختم کرنے کے لیے، لیکن پھر بھی دنیا ہماری بات نہیں مان رہی۔
بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ اس صورتحال کو سیاسی و عسکری قیادت کے درمیان تعلقات کے تناظر میں دیکھنے کی مخالفت کرتے ہوئے کہتے ہیں،
قومی لیڈرشپ کا پہلا کام اونرشپ ہے، یعنی اس کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے۔ نواز شریف صاحب نے کوئی فوج کو گالی نہیں دی ہے، اس نے پاکستان کو گالی دی ہے، تو پاکستان جانے اور قومی لیڈرشپ جانے، تو اس لیے اس کو ایسا بریکٹ کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قومی لیڈرشپ وہ ذمہ داری سے جان چھوڑا لیتے ہیں۔
سابق وزیر اعظم نواز شریف کے بیان کے بعد منعقد ہونے والے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے اعلامیے اور موجودہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے بیان میں تضاد کے تناظر میں بات کرتے ہوئے سلمان غنی کا کہنا ہے،
یہ تو نہ آپ کو معلوم ہے اور نہ مجھے معلوم ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں پرائم منسٹر نے کس طرز عمل کا اظہار کیا، کیا بات کی ہے، لیکن جو بات سامنے آئی ہے جو اعلامیہ کی بات ہے کہ اعلامیہ کے اندر بھی اگر آپ نوٹ کریں تو نواز شریف صاحب کا نام نہیں ہے بلکہ اس اخبار اور اس کے اندر آنے والی رپورٹ کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔
جبکہ اس رائے کے برعکس امتیاز گل کہتے ہیں کہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے اس بیان کا مقصد مذکورہ واقعے کے حوالے سے لوگوں میں ابہام پیدا کرنا ہے۔
پاکستان مسلم لیگ کے وزیر اعظم اور سابق وزیر اعظم کے بیانات میں کافی تضاد ہے، اور بظاہر انہوں نے ریاستی اداروں کے ساتھ کھلم کھلا مہاجرائی کا فیصلہ کر لیا ہے، اور تعجب کی بات ہے کہ وزیر اعظم نے اتنے بڑے چیدہ چیدہ ارکان کی موجودگی میں ایک اجلاس ہوا اس کے حوالے سے ایک جو بیانیہ تھا اس پہ عملاً دستخط بھی کیے، اور بعد میں انہوں نے نواز شریف کا موقف جو تھا وہ اپنا لیا، حالانکہ انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یہ ان کا بیان توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا، لیکن جب نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں اپنے بیان پہ قائم ہوں وہ اس کی تائید بھی کر دی، تو ایک لحاظ سے لوگوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے اگر سیکیورٹی اداروں کا براہ راست یا بالواسطہ طور پہ نام آتا ہے ان کی سرخی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس سے تو تعلقات خراب ہی ہوں گے۔
امتیاز عالم اس طرح کے ابہام کے مزید بڑھنے کے خدشے کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں،
اگلی حکومت کا بھی تضاد ایسی بنے گا، یہ کوئی زرداری صاحب کو بھی بنا، نواز شریف پر بھی بنا، اگلی بار عمران خان آ گئے تو ان کا بھی بنے گا۔ لیکن جب تک یہ بنیادی طور پہ طے نہیں ہوتا کہ اس ملک میں کس کی چلنی ہے تب تک یہ معاملہ ایسے چلتا رہے گا، سولین کی نہیں چل رہی یہ بات ٹھیک ہے۔
سلمان غنی پاکستان پر عالمی دباؤ کو کم کرنے کے لیے سیاسی و عسکری قیادت کے درمیان تناؤ کو ختم کرنے کی تجویز دیتے ہوئے کہتے ہیں،
دیکھیں اس پہ تو کوئی دو راہ نہیں کہ اس میں ایک تناؤ موجود ہے، لیکن یہ تناؤ قائم نہیں ہونا چاہیے تھا، اور میں آنے والے حالات کے اندر یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ پاکستان پہ پریشر تھا اور پریشر آئے گا، اور اس پریشر کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کے اندر ایک یکجہتی کی فضا کی ضرورت ہے. پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ بھی ملک وطن ہے, پاکستان کی عسکری لیڈرشپ کو بھی پاکستان کے مفادات کا بھرپور خیال ہے. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ نوشتہ دیوار پڑھنا چاہیے اور پاکستان کے اندر ایک اتحاد کی فضا قائم کرنی چاہیے.
فدا حسین, ریڈیو نیوز نیٹورک, اسلام آباد.
سابق وزیراعظم نواز شریف کے بیان کے حوالے سے ماہرین کی آرا پر مبنی رپورٹ آپ نے سنی ریڈیو نیوز نیٹورک کی جانب سے. اسی حوالے سے وائس آف امریکہ کی جانب سے بھی آپ رپورٹ سنیں گے, تو تفصیلات ہم بہجت سے معلوم کرتے ہیں.
پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے ایک روز نامے کے ساتھ اپنے انٹرویو میں سخت بیان دیا تھا جس کا تعلق ممبئی حملوں سے تھا. ابھی آپ نے تفصیلی رپورٹ بھی سنی ریڈیو نیوز نیٹورک کی, اور سابق وزیر اعظم کے بیان کی وجہ سے سول اور ملٹری اداروں کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا, مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے شدید تنقید بھی سامنے آئی. بہت سے تجزیہ کاروں کا یہ بھی خیال ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا بیان گہرے اثرات کا حامل ہو سکتا ہے, سیاسی طور پر ان کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی سیاسی جماعت مزید منتشر ہو سکتی ہے. بعض تجزیہ کاروں نے یہ بھی کہا کہ میاں نواز شریف عالمی اسٹیبلشمنٹ کی توجہ اپنی جانب مبذول کرانا چاہتے ہیں اور یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف سزاؤں کے فیصلے کسی بدعنوانی کے سبب نہیں بلکہ عالمی بیانیے کے ساتھ کھڑے ہونے کے سبب ہیں. پاکستان میں سابق وزیر اعظم نواز شریف نے ممبئی حملوں سے متعلق اپنے بیان پر قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیہ کو بھی مسترد کر دیا. اس بیان سے پاکستان اور بھارت میں اور ساتھ ساتھ دنیا کے کچھ اور ملکوں میں بھی کافی ہلچل مچی رہی. واشنگٹن میں اسے کتنی اہمیت دی جا رہی ہے, آئیے یہ رپورٹ سنتے ہیں. ثاقب الاسلام نے اسے تیار کیا ہے.
پاکستان کے سابق وزیر اعظم کا ممبئی حملوں کے بارے میں بیان, جسے لے کر پاکستان اور بھارت میں بحث جاری ہے, لیکن یہاں واشنگٹن میں تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس بیان کو امریکہ میں اتنی اہمیت نہیں مل رہی جتنی توقع کی جا رہی تھی.
واشنگٹن کے تھنک ٹینک ولسن سینٹر سے منسلک تجزیہ کار مائیکل کوگرمین نے سابق پاکستانی وزیراعظم کے انٹرویو پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ شاید چند سال پہلے یا چند ماہ پہلے یہ بیان اہمیت کا حامل تھا, لیکن موجودہ حالات میں نہیں.
صدر ٹرمپ نواز شریف کے بیان پر توجہ نہیں دے رہے, ان کے لیے شمالی کوریا اور ایران اور یروشلم زیادہ بڑے موضوعات ہیں. وائٹ ہاؤس کے اعلی عہدیدار شاید یہ سوچ رہے ہوں کہ اس پر کیا رد عمل دیا جائے, لیکن میرا خیال نہیں کہ امریکہ کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے آئے گا. خاص طور پر صدر ٹرمپ کی طرف سے نواز شریف کے بیان پر صبح 3 بجے کوئی تعریفی ٹویٹ نہیں آئے گی. بھارت شاید ایسا ضرور چاہے گا, لیکن ایسا ہوگا نہیں.
واشنگٹن کے ایک اور تھنک ٹینک کیٹو انسٹیٹیوٹ کے جان میولر کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے مسائل امریکہ کے مسائل نہیں.
امریکہ کے نقطہ نظر سے یہ ایک مایوس کن صورتحال ہے. امریکہ کے لیے اب خطے میں رہنے کی کوئی وجہ نہیں. میرا مشورہ ہوگا کہ امریکہ وہاں سے نکل آئے اور پاکستان, بھارت اور افغانستان کو اپنے مسائل خود حل کرنے دے.
جارج شان یونیورسٹی میں سیکیورٹی اسٹڈیز پروگرام کے ڈائریکٹر کیئر لیبر کہتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے پیچیدہ تعلقات کے باعث امریکہ کے لیے پاکستان کی اہمیت کم ہو رہی ہے.
ہم پاکستان کو $2 ارب سالانہ دیتے ہیں, اور جواب میں 75% پاکستانی امریکہ کو پاکستان کا سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں. یہ تکلیف دہ
ہے. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان کی موجودہ اندرونی صورتحال کی وجہ سے امریکہ کے ساتھ تعلقات میں نت نئے چیلنجز پیدا ہو رہے ہیں, لیکن امریکہ کے لیے پاکستان کی اہمیت افغانستان میں شدت پسندی کے خاتمے اور اپنی فوجی موجودگی کی وجہ سے ہے, جس میں وقت کے ساتھ اضافہ نہیں ہو رہا. ثاقب الاسلام, اردو وی او اے, واشنگٹن.
وائس آف امریکہ کی رپورٹ کے ساتھ ہی پروگرام میں ہم یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو دیگر رپورٹس آپ کے لیے پیش کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے. یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء, تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sej radio یا پھر facebook.com/radio news network.
ویلکم بیک. وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے مشترکہ پروگرام صدائے جہاں میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی ہم نگہت کے پاس چلیں گے جو ہمیں یہ بتائیں گی کہ پاکستان مسلم لیگ سے الگ ہو کر بننے والے نئے سیاسی دھڑے جو جنوبی پنجاب صوبہ محاذ کا تحریک انصاف کے ساتھ معاہدہ طے پا گیا, جس کے بعد جنوبی پنجاب صوبہ تحریک پی ٹی آئی میں انتخابات کے انعقاد تک ضم ہو گئی, اور جنوبی پنجاب محاذ کی قیادت نے بنی گالا میں تحریک انصاف کے چیئرمین سے ملاقات بھی کی تھی, جس میں بلخ شیر مزاری, خسرو بختیار, نصر اللہ درشک اور طاہر بشیر چیما کے علاوہ جہانگیر ترین اور فواد چودھری بھی موجود تھے. اس موقع پر پی ٹی آئی کے رہنما عمران خان نے جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ جنوبی پنجاب کے عوام کو ان کے حقوق ملنے چاہئیں. تو اسی تناظر میں آئندہ عام انتخابات میں اس صورتحال سے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ برسر اقتدار جماعت مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو اس سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے؟ آئیے ریڈیو نیوز نیٹ ورک چلتے ہیں اور نگہت امان سے اس کے بارے میں تفصیل معلوم کرتے ہیں.
بہجت, ہم اگر جغرافیائی لحاظ سے دیکھیں تو پنجاب اس وقت ملک کے تمام صوبوں میں سے سب سے بڑا صوبہ ہے, جس کی آبادی لگ بھگ 11 کروڑ ہے, اور اس میں جنوبی پنجاب کی اگر آبادی دیکھی جائے تو اس کا تناسب 3.5 کروڑ سے تجاوز کر چکا ہے. یعنی بنیادی سہولیات سے محروم جنوبی پنجاب میں آبادی وقت گزرنے کے ساتھ بڑھ رہی ہے, مگر وہاں کے لوگ اپنی زندگی گزارنے کے اہم معاملات اور سہولیات سے محروم ہیں. ان محرومیوں کے ازالے کے لیے جنوبی پنجاب میں الگ صوبے کا مطالبہ بھی سامنے آیا ہے, جس کی سیاسی جماعتیں بھی تائید کرتی رہی ہیں. سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے پنجاب میں اپنی کھوئی ہوئی ساکھ کو بحال کرنے کے لیے 2012 میں جنوبی پنجاب صوبے کو بطور سیاسی نعرہ استعمال کیا. اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اس نعرے کے سب سے بڑے علمبردار بن کر سامنے آئے. جنوبی پنجاب صوبے کے نعرے کی باز گشت نے تخت لاہور کو متاثر کیا, اور مسلم لیگ نون نے پی پی کے ساتھ جنوبی پنجاب صوبے کا کارڈ چھیننے کے لیے پنجاب اسمبلی میں 2012 میں بہاول پور صوبے کی بحالی اور جنوبی پنجاب صوبے کے قیام کے لیے 2 قراردادیں منظور کر لیں. پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے دونوں نے جنوبی پنجاب اور بہاول پور صوبوں کا وعدہ اپنے اپنے منشور میں شامل کیا, لیکن انتخابات کے بعد نئے صوبوں کا مسئلہ سرد خانے میں رکھ دیا گیا. لیکن اب 2018 کے انتخابات سے قبل ایک مرتبہ پھر نئے صوبوں کا قیام بہت زور پکڑ رہا ہے, لیکن اب جنوبی پنجاب صوبہ محاذ نے مسلم لیگ نون سے علیحدگی اختیار کر کے اب ان کے جو اراکین ہیں وہ تحریک انصاف میں شامل ہو گئے ہیں, اور اس دفعہ ان کا یہ مطالبہ ہے کہ جنوبی پنجاب کو الگ سے صوبہ بنایا جائے. لیکن آئینی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اب بھی بہت سارے مسائل ہیں جس کے لیے آئین میں ترامیم کی بھی ضرورت ہے. اس تمام تر صورتحال میں آئندہ انتخابات کے حوالے سے جنوبی پنجاب بہت اہم ہے, اور سیاسی جماعتیں مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف اس علاقے کے عوام کا دل جیتنے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہی ہیں. جنوبی پنجاب کی سیاست کے حوالے سے ہی ایک رپورٹ ہم آپ کے لیے ابھی پیش کر رہے ہیں, جس میں ریاض مسن نے سیاسی ماہرین سے بات کر کے یہ رپورٹ تیار کی ہے. آئیے آپ کو سنواتے ہیں.
مسلم لیگ نون کے سپریم لیڈر میاں محمد نواز شریف انتخابی سیاست سے نااہلی اور وزارت عظمیٰ سے برطرفی کے بعد جنوبی پنجاب کے 3 دورے کر چکے ہیں. اس خطے میں وہ نون لیگ کی طرف سے جنوبی پنجاب اور بہاول پور کو صوبہ بنانے کے وعدے پر پیش رفت یا پھر کسی بڑے ترقیاتی پیکج کی تکمیل کا دعویٰ کرنے کی بجائے اپنی مظلومیت کی داستان سنا رہے ہیں.
آج 66ویں پیشی بھگت کے آ رہا ہوں اور ملتان پہنچا ہوں آپ کے پاس. آج تو جنوبی پنجاب والوں دل چاہتا ہے کہ باقی زندگی آپ کے ساتھ گزار دوں. میں رحیم یار خان میں, صادق آباد میں, بہاول پور میں یہی جذبہ دیکھ کر آیا ہوں.
وہ جہاں بھی گئے انہوں نے ووٹ کے تقدس کی پامالی کا رونا رویا.
مجھے لگتا ہے اس دفعہ تو جنوبی پنجاب نواز شریف کے پیچھے محبت بھرا پیغام لے کے کھڑا ہوگا 2018 میں, کہ نواز شریف تمہارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ظلم ہوا ہے, ہم اس ظلم سے تمہیں نکالیں گے.
1970 سے لے کر 2013 تک جنوبی پنجاب پیپلز پارٹی کا گڑھ رہا. یہاں اس نے غربت اور پسماندگی دور کرنے کے لیے عملی اقدامات کی بجائے سرائکستان کا خواب بیچا, لیکن جب وقت آیا تو تان ٹوٹی جنوبی پنجاب نامی صوبے پر, جسے اس خطے کے شاعروں, ادیبوں اور دانشوروں نے مسترد کر دیا. جنوبی پنجاب نے اس دفعہ کامیابی کا سہرا مسلم لیگ نون کے سر رکھا, اس وقت جب اس نے ایک نہیں 2 صوبے بنانے کا اعلان کیا.
آؤ مل کر میرے ساتھ جنوبی صوبہ بناؤ پنجاب کا, آؤ میرے ساتھ مل کر بہاول پور کا صوبہ بناؤ. سب سے پہلے سب سے پہلے اس پہ میں دستخط کروں گا. یہ چھوٹے چھوٹے یونٹس اگر بن جائیں تو پاکستان اور بہتر ہو سکتا ہے, لیکن اس کا فیصلہ جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈز پہ کیا جانا چاہیے تاکہ لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچے.
پاکستان کے زرعی لیکن پسماندہ خطے جنوبی پنجاب میں صاف پانی, تعلیم, صحت اور روزگار کی کمی اور ان بنیادی سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے حکمران سیاسی پارٹیوں کی وعدہ خلافیاں خطے میں ایک آزاد اور خود مختار صوبے کے قیام کے مطالبے پر منتج ہوئی ہیں. جنوبی پنجاب میں صوبہ ایک انتخابی نعرہ بن چکا ہے. شاعر, ادیب, دانشور اور حتیٰ کہ مقامی سیاسی قیادت اگلے عام انتخابات کو اس منزل کے حصول کے لیے اہم قرار دے رہی ہے. سابق سینیٹر محمد علی درانی,
پچھلے 8 سال یہ فیکٹس موجود ہیں کہ 0.8% ایریا آف لاہور آف پنجاب اور 10% آبادی کے اوپر جو ہے 70% فنڈز جو ہے وہ خرچ کیے جا رہے ہیں. اس دفعہ کے جو الیکشن ہوں گے وہ تھوڑا سا مزید قوم کو جو ہے وہ حقائق کے قریب لے جانے کا سبب ہے, اور ان انتخابات میں میں سمجھتا ہوں کہ علاقائی جو گروپس ہیں سیاسی وہ اپنی علاقائی گروہ بندی کے ساتھ سامنے آئیں.
قومی سطح کی سیاسی پارٹیاں جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کے وعدے کے ساتھ انتخابی میدان میں اتر چکی ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آئین میں نیا صوبہ بنانے کا کوئی سہل اور آسان طریقہ موجود نہیں ہے. اس حقیقت کو پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان بھی تسلیم کر چکے ہیں.
ایک صوبہ بنانا آسان نہیں ہے, اس کے بڑی لوجسٹکس کی ضرورت ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایڈ کر دوں کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم لانا بڑا امپورٹنٹ ہے. جب تک ایک جینوئن امپاورڈ لوکل گورنمنٹس نہیں آئیں گی لوگوں کو گورننس نہیں ملے گی.
نیا صوبہ بنانے کے لیے آئین میں ترامیم کرنا پڑے گی, اور اس کا سیدھا سادہ مطلب ہوگا وفاق کی اثر نو ترتیب. ڈاکٹر مصور حسین بخاری,
پولیٹیکل گیم, ہمارا جو 4 وفاقی یونٹ بن چکے ہیں ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ کیس اسٹڈی ہے. خیبر پختونخوا کے حوالے سے, ہزارہ کے حوالے سے آلموسٹ فیور میں ہے, لیکن یہ ہزارہ پروونس کو اس انداز سے پراپرلی امپلیمنٹ یا اناؤنس نہیں کرنا چاہتی کیونکہ یہ اپنے پختون ووٹرز کو بھی مینٹین رکھنا چاہتی ہیں. بلوچستان کے اندر بہت واضح ڈسٹریبیوشن ہے پختون گروپ کی اور بلوچ گروپ کی. بلوچ گروپ جو ہے وہ آئیڈینٹی کو اس انداز سے چاہتا ہی نہیں ہے, جبکہ پختون گروپ جو ہے وہ اپنی سیپریٹ پولیٹیکل آئیڈینٹی چاہ رہا ہے, کیونکہ سندھ کے اندر اوور ویلمنگلی میجورٹی جو ہے پیپلز پارٹی لیتی ہے اور شہری علاقوں میں اس کا انفلوئنس وہ نہیں ہے, جبکہ ریسورسز جو جنریٹ ہوتے ہیں میکسیمم وہ شہری علاقوں سے ہوتے ہیں. ان ریسورسز کو وہ ہول پروونس کے لیے یوز کرنا چاہتی ہے. ساؤدرن پنجاب پرانا کیس ہے اور پوٹھوہار والے بھی کلیم کر رہے ہیں. ساؤدرن پنجاب کے اندر بہاولپور اور سرائکی پروونس یا ملتانی پروونس کے اندر جو ہے انہوں نے ایک کنفلکٹ بلڈ کر دیا ہے. بہاولپور کے بہت سارے ایریاز میں پولیٹیکل ووٹ بینک جو ہے وہ بہاولپور کے نام سے موجود ہے, بہاولپور صوبے کے نام. اس ووٹ بینک کو انہوں نے آلموسٹ جو ہے وہ کیپچر کر لیا ہے, تو یہ نواز لیگ کے لیے پولیٹیکل ون ہے.
پنجاب میں نون لیگ کی حکومت ہونے کی بنیاد پر جنوبی اضلاع میں نواز شریف کے گرد ہجوم بھی اکٹھا ہو رہا ہے, اور ان کی مظلومیت کے بیانے پر پرجوش نعرے بھی لگائے جا رہے ہیں. لیکن کیا یہ خطہ اگلے عام انتخابات میں نون لیگ کے ساتھ رہے گا یا نہیں, یہ سوال ابھی جواب طلب ہے. ریاض مسن, ریڈیو نیوز نیٹورک, اسلام آباد.
پاکستان کی سیاست کی بات ہو رہی ہے, نظر اس پر ڈالی جائے تو عام طور پر یہی رجحان نظر آتا ہے کہ برسر اقتدار حکومت اور اس کے نمائندے اپنے مخصوص علاقوں کی دیکھ بھال اور ترقی کے لیے کام تو کرتے ہیں, لیکن بہت سے دوسرے علاقے جو ان کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں اس توجہ سے محروم ہی رہتے ہیں. عام شخص کو کسی بھی جماعت کے برسر اقتدار آنے کے باوجود جو سہولتیں اور آسانیاں ملنا چاہیے اس کی صورت کیا ہونی چاہیے, یہ بات قابل غور ہے اور لمحہ فکریہ بھی آج کے سیاسی منظر نامے کو دیکھتے ہوئے. اب نکھت کے پاس چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک کے اسٹوڈیوز میں, وہ ہماری ملاقات کرا رہی ہیں پاکستان کے خوبصورت شہر ایبٹ آباد کے ناظم سے. آئیے انہیں سے تفصیل معلوم کرتے ہیں. جی نکھت,
بہت شکریہ بہجت, ہم ملاقات کروائیں گے ضلع ایبٹآباد کے ناظم سے. اس سے پہلے تھوڑی یہاں پر میں بات کرتی چلوں, بلدیاتی ادارے عوامی مسائل کے حل کا ذریعہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو اپنے روزمرہ کے مسائل کا حل اپنی دہلیز پر ہی ملتا ہے. اس لیے کہ یہاں پر جب بلدیاتی ادارے قائم ہوتے ہیں تو سڑکیں بنتی ہیں, ان کی گلیاں پختہ ہوتی ہیں, ان کے لیے پینے کے صاف پانی کا بندوبست ہوتا ہے اور محلے سے گندے پانی کے نکاس کا انتظام بھی کیا جاتا ہے. ان کے معمولی باہمی تنازعات کچہری تھانے جانے کے بجائے محلے کی مصالحتی عدالت میں طے ہوتے ہیں, اور پھر یہی ادارے عوامی قیادت کے لیے نرسریوں کا کام دیتے ہیں اور جمہوریت کی تجربہ گاہیں بھی ثابت ہوتے ہیں. یہ بھی امر واقع ہے کہ بلدیاتی ادارے اور ضلع حکومتیں محض گلیوں, سڑکوں اور شاہراہوں کی تعمیر و مرمت اور فراہمی اور نکاسی آب کے اسکیموں کا نام نہیں, بلکہ یہ ریاست کی اہم ترین اور مضبوط ترین بنیاد ہیں. یہ فرد اور ریاست کے درمیان سب سے قریبی اور سب سے مضبوط رابطے کا ذریعہ ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جہاں بھی بلدیاتی ادارے مضبوط ہیں وہاں ریاست اور جمہوریت بھی مضبوط ہے. لہٰذا جو سیاسی جماعتیں بلدیات میں کامیابی ملنے کے بعد عوام کی توقعات پر پورا اترتی ہیں, وہی جماعتیں ملکی انتخاب میں بھی واضح اور شاندار کامیابی حاصل کرتی ہیں. پاکستان کی اگر ہم یہاں پر بات کریں بہجت, تو اس وقت تمام صوبوں میں بلدیاتی ادارے فعال ہیں, اور صوبہ خیبر پختونخوا میں 2015 میں بلدیاتی اداروں کا قیام عمل میں آیا تھا اور عوام نے اپنے نمائندے چنے تھے جو اب عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے کوشاں ہیں. آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم ملاقات کروائیں گے آپ کی ضلع ایبٹآباد کے ناظم محمد اسحاق زکریہ سے. انہوں نے ناظم ایبٹآباد بننے کے بعد اپنے علاقے کے لیے کیا کچھ کیا, جانیے گا ہمارے نمائندے شمشاد آفریدی کی اس رپورٹ میں.
ایک فعال اور مضبوط جمہوری نظام میں طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, اور اس زمن میں بلدیاتی ادارے اہم کردار ادا کرتے ہیں کیونکہ ان اداروں تک عوام کی رسائی نسبتاً آسان ہوتی ہے. ضلع ایبٹآباد خیبر پختونخوا کا ایک اہم شہر ہے. یہ شہر اپنے پرفضا مقام کی وجہ سے مشہور ہے. پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ تحصیل ناظم ایبٹآباد محمد اسحاق زکریہ نے بلدیاتی الیکشن میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد اداروں کو درپیش مسائل اور اپنی کارکردگی کا ذکر کرتے ہوئے ریڈیو نیوز نیٹورک کو بتایا.
تحصیل ناظم منتخب ہونے کے ساتھ جیسے ہی میں نے ٹیک اوور کیا تو ایبٹآباد کی جو تحصیل کی یہ حالت تھی کہ ان ڈپارٹمنٹس کے پاس ٹی ایم اے کے پاس تنخواہ نہیں تھی کہ اپنے ادارے کو تنخواہ دے سکیں, اور ہم نے صرف 6 ماہ کے قلیل عرصہ میں اس ادارے کو ہم نے وہاں لا کھڑا کر دیا کہ ڈسٹرکٹ کونسل کے ملازمین کی تنخواہیں بھی ہم نے دینا شروع کر دی, اور ساتھ ساتھ ہم نے ان کی پینشنیں بھی دینا شروع کر دی. ہم نے 2017-18 کا جو بجٹ تھا ریکارڈ بجٹ پیش کیا, جو ہزارہ ڈویژن کا سب سے بڑا بجٹ تھا, جو بجٹ خسارے میں جایا کرتا تھا. ہم نے 1 ارب سے زائد کا بجٹ میں نے پہلی دفعہ پیش کیا. ناظمین آتے تھے, بہتری الاٹمنٹیں کرتے تھے, پبلک پراپرٹی کو مس یوز کرتے تھے, کوئی ایسا کام نہیں کیا, بہتر پریشر کا سامنا کیا, ان سے مقابلہ کیا. ایبٹآباد کے جو تحصیل گورنمنٹ کے آفیسز میں اڈے ہوتے تھے ان میں مختلف کاروبار کیے جاتے تھے, وہ آ کے ہم نے ختم کر دیے.
محمد اسحاق زکریہ عوام سے رابطے کے نظام کو مزید بہتر اور یقینی بنانے کے لیے پاور 99 ایف ایم ریڈیو پر ہفتہ وار پروگرام بولو ایبٹآباد میں براہ راست ٹیلی فون کالز کے ذریعے عوام کے مسائل سنتے اور ان کو حل کرتے ہیں.
پاور 99 کی جتنی کنٹریبیوشن ایبٹآباد کے عوام کے لیے ہے وہ کوئی بھلا نہیں سکتا. آلدو کی کمپلینٹ سیل یا ون ونڈو آپریشن تحصیل گورنمنٹ کے کام کر رہے تھے, لیکن ان سے لوگوں کا ڈائریکٹ انٹریکشن میرے ساتھ نہیں تھا. اب دیکھیں پاور 99 پہ لوگ ڈائریکٹلی بات کرتے ہیں بولو ایبٹآباد میں, بولو ایبٹآباد میں آ کے وہ اپنے مسائل بتاتے ہیں, اور یہاں تک کہ محدود بات نہیں ہے, جو مرضی بات وہ کہتے ہیں, وہ جو بات کرتے ہیں اس کو ہم سنتے بھی ہیں, اور وہ بولو ایبٹآباد کے ریفرنس سے مختلف ڈپارٹمنٹس کو بھی جاتی ہیں, اور اس کے باقاعدہ منٹس آفیشلی بنتے ہیں. ایز تحصیل ناظم ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ میں سب ڈپارٹمنٹس کو بھجواتا ہوں, چاہے وہ فوڈ ڈپارٹمنٹ ہو, ٹی او آر ہو, ڈبلو ایس ایس سی ہو, واسا کا ڈپارٹمنٹ ہو, جو بھی ہو, اور ان سے ہمیں باقاعدہ جواب بھی آتے ہیں.
ایبٹآباد میں پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات کا ذکر کرتے ہوئے محمد اسحاق زکریا کہتے ہیں,
ایبٹآباد کے شہریوں کو پانی کا مسئلہ نہیں ہے, ہم نے اس پانی کا مسئلہ حل کر دیا ہے. ہم نے ایبٹآباد کو الٹرنیٹ سورس دے دیا. جب ہم نے ٹیک اوور کیا تو صرف ایک وائڈ گریوٹی فلو واٹر سپلائی اسکیم تھی جس پہ پانی چل رہا تھا. اب گریوٹی فلو کا لیول جو ہے جیسے ہی گرمیاں آتی ہیں وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے. اب مئی جون میں جب پانی کا واٹر سرفیس لیول ڈاؤن جائے گا تو آٹومیٹکلی پانی لوگوں کو کم ملے گا. جب لوگوں کو پانی کم ملتا ہے تو ہمارے پاس الٹرنیٹ سورس کوئی نہیں تھا کہ ہم کہاں سے پانی لیں. ہم نے نئے ٹیوب ویل ڈیولپ کیا, ٹیوب ویلوں کا لیول ڈرا ڈاؤن نہیں ہوتا. ہم نے ان ایریاز میں کیا, نڑیا میں, نواں شہر میں, اور گریوٹی کا ایک مخصوص ٹائم تھا. اب جب ٹیوب ویل چلیں گے تو ایز الٹرنیٹ سورس وہ بڑا پانی فراہم کریں گے ایبٹ آباد کو, اور جب ایبٹ آباد کو وہ پانی فراہم کریں گے تو ایبٹ آباد میں پانی کا مسئلہ قطن نہیں ہوگا. ہم نے اس کو نئی لائن ڈالی جو نواں شہر, نڑیا اور بنکھو سے ہوتی ہوئی جناح ٹینک ایبٹ آباد تک آتی ہے, جس سے ایبٹ آباد کے مین شہریوں کا پانی کا مسئلہ حل ہو گیا.
محمد اسحاق زکریا نے ایبٹ آباد کو پلاسٹک فری شہر بنانے کے لیے پورے شہر میں پلاسٹک پر پابندی کا اعلان کیا ہے. پلاسٹک کا سب سے زیادہ استعمال پولیتھین بیگز کی صورت میں ہوتا ہے, جن کو استعمال کے بعد پھینک دیا جاتا ہے, لیکن یہ اپنی کیمیاوی خصوصیات کے باعث مٹی, پانی یا ہوا میں گلنے سڑنے کی بجائے نہ صرف سیوریج کا نظام بری طرح سے متاثر کرتے ہیں بلکہ اس سے شہر کی خوبصورتی بھی متاثر ہوتی ہے.
پلاسٹک بیگ کے لیے ہم نے ڈی ٹو بایو گریڈیبل شاپر کو لانچ کیا ہے. اس کی جو ہے وہ لائف کم ہوتی ہے اور جلدی ختم ہو جاتا ہے ڈی ٹو بایو گریڈیبل, لیکن چونکہ جیسے ہی ہم نے اس کا میں نے افتتاح کیا تو ہماری تاجر برادری نے کہا کہ ہمارے پاس سٹاک پڑا ہے پلاسٹک شاپنگ بیگ کا, اور وہ لاکھوں اور کروڑوں میں پڑا ہے. اگر آپ اس کو فورفیٹ کریں گے, ضبط کریں گے, تو ہمیں تو بڑا نقصان ہوگا. پھر ہم نے ان کو اسپیسیفائڈ ٹائم دیا کہ آپ دو مہینے کے اندر اندر پلاسٹک شاپنگ بیگ کا جو آپ کے پاس مٹیریل پڑا ہے اس کو یا تو واپس کر دیں یا ختم کر دیں, تاکہ ہماری تاجر برادری کو بھی نقصان نہ ہو. اس مہینے سے ہم یہ کریں گے کہ جس کے پاس زیادہ سٹاک پڑا ہوا اس کو ہم اٹھا بھی لیں گے اور اس کی دکان بھی ہم سیل کر دیں گے. ہمارا پلان ہے ایبٹ آباد سٹی سے ہی شیروان, نتھیا گلی, کلندر آباد, ان بیلٹس میں پلاسٹک شاپنگ بیگ کی ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے. اگر یہاں سے ختم ہو جائیں گے تو آٹومیٹکلی ڈی ٹو بائی گریڈیبل جانا شروع ہو جائے گا, اور ہمارا فوکس جو ہے وہ ہول سیلرز پہ ہے کہ ہول سیلر سے ہم یہ پلاسٹک اٹھوا لیں اور ڈی ٹو بائی گریڈیبل وہ سپلائی کرنا شروع کریں, تو پھر اس پہ قابو پایا جا سکے گا.
پروگرام سدائے جہاں کے لیے ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد سے شمشاد آفریدی.
پروگرام میں یہاں پر اب ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو پروگرام کے آخری حصے میں آپ کی ہیلتھ سے متعلق بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے.
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا, ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے. آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں, www.urduvoa.com.
ویلکم بیک وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے اسلام آباد اسٹوڈیوز سے پروگرام سدائے جہاں آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں وائس آف امریکہ سے آپ کے لیے بہجت اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کرتی ہیں نگہت امان. تو آئیے جیسا کہ نگہت نے بتایا آپ کو صحت کے شعبے کی طرف چلتے ہیں. آج جس موضوع پر رپورٹ تیار کی ہے ریڈیو نیوز نیٹ ورک نے, ایک اور بہت حساس موضوع ہے. ہمیشہ کی طرح امریکہ کی جانز ہاپکنز یونیورسٹی کے سائنسدان خون کے ایک ایسے ٹیسٹ میں پیش رفت کی اطلاع دے رہے ہیں جو سرطان کی 8 قسموں کا پتہ ابتدائی مراحل میں ہی لگا سکتا ہے. ان قسموں میں انتہائی مہلک نوعیت کے سرطان بھی شامل ہیں, جن کا اس سے پہلے تشخیص کرنے والے موجودہ آلات سے پتہ لگانا ذرا مشکل ہو جایا کرتا تھا. اور امریکہ میں سرطان یعنی کینسر کی روک تھام کے لیے امریکن انسٹیٹیوٹ فار کینسر ریسرچ عوام کو یہ آگاہی دینے کے لیے از سر نو کوششیں کر رہی ہے کہ انداز زندگی میں تبدیلی سے سرطان کی بیشتر عام قسموں کے خطرے کو نمایاں طور پر کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے. آگاہی کی اس مہم کو ایک وسیع تر پیمانے پر کیے گئے مطالعے کے نتائج سے تقویت ملی, جس میں ذیابیطس اور موٹاپے کی سرطان کی کئی اقسام کے درمیان رابطے کی توثیق ہوئی. اتنی باتیں ہم نے سرطان کی اس لیے کی کہ ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی طرف سے لنگ کینسر یعنی پھیپھڑوں کے کینسر یا پھیپھڑوں کے سرطان کے بارے میں ایک رپورٹ تیار کی گئی ہے. نگہت سے اس کی تفصیلات معلوم کرتے ہیں. جی نگہت,
طبی ماہرین کے مطابق پھیپھڑوں کا جو سرطان ہے بہت ہی مہلک اور جان لیوا ہوتا ہے, اور دنیا بھر کی اگر بات کی جائے تو بہجت ہر سال کینسر سے ہونے والی اموات میں سے ہر 5 میں سے ایک موت پھیپھڑوں کے سرطان کی وجہ سے ہوتی ہے. 20ویں صدی کے آغاز تک پھیپھڑوں کا کینسر شاذ و نادر ہی ملتا تھا, لیکن وقت کے ساتھ جب تمباکو نوشی کا استعمال بڑھتا گیا تو پھیپھڑوں کے سرطان میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا, اور اب صورت حال کچھ یوں ہے کہ کینسر کی تمام اقسام میں سب سے زیادہ جان لیوا اور سب سے زیادہ تناسب والا کینسر پھیپھڑوں کا ہے. پوری دنیا میں پھیپھڑوں کے کینسر کا تناسب 12.8% ہے, اور اس سے ہونے والی اموات کا تناسب کو اگر دیکھا جائے تو یہ 17.8% ہے. 1990 سے 2013 کے دوران پاکستانی مردوں میں پھیپھڑوں کا کینسر اپنی تعداد سے دگنا ہو گیا ہے. پاکستان میں نہ صرف تمباکو نوشی کرنے والے افراد بلکہ وہ لوگ جو تمباکو نوشی سے دور ہیں ان میں بھی پھیپھڑوں کے سرطان دیکھا گیا ہے. پاکستان میں پھیپھڑوں کے سرطان کی بڑی وجوہات میں تمباکو نوشی خواہ کسی بھی شکل میں بلاواسطہ یا بالواسطہ کیڑے مار ادویات سے واسطہ، ڈیزل کا دھواں، گوشت کا استعمال اور دیگر وجوہات شامل ہیں۔ یہاں پر ہم نے آپ کو پھیپھڑوں کے کینسر کے حوالے سے کچھ معلومات دیں، تو اسی بارے میں ایک رپورٹ بھی ہمارے پاس موجود ہے جس میں بات ہو رہی ہے پھیپھڑوں کے سرطان کی وجوہات، علاج اور اس کے علامات کے بارے میں۔ رابعہ گلفام یہ رپورٹ پیش کر رہی ہیں، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔
لنگ کینسر، جسے پھیپھڑوں کا سرطان کہا جاتا ہے، اس مرض کی سب سے بڑی وجہ تمباکو نوشی ہے۔ اس کے علاوہ سیمنٹ کی فیکٹری اور کوئلے کی کان میں کام کرنے والے افراد بھی اس مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ لنگ کینسر کے حوالے سے مزید بات کرتے ہوئے کلثوم انٹرنیشنل اسپتال میں پلمونولوجسٹ ڈاکٹر شاذلی منظور کہتے ہیں،
لنگ کینسر بیسیکلی موذی بیماری ہے۔ پھیپھڑوں کا جو عام زبان میں ہم کہتے ہیں سرطان، تو یہ بیسیکلی پھیپھڑوں کا سرطان ہوتا ہے سمراد۔ اور کینسر یا ٹیومر دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ٹیومر ایک ہوتا ہے جو میلیگننٹ ہوتا ہے، مطلب انتہائی خطرناک ہوتا ہے، ایک جو ہوتا ہے وہ خطرناک نہیں ہوتا۔ جو عموماً ہم لنگ کینسر کی کہتے ہیں کہ کینسر ہے، وہ بیسیکلی جو خطرناک موذی بیماری ہے اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔
ڈاکٹر شاذلی لنگ کینسر کی وجوہات کے بارے میں بات کرتے ہوئے بتاتے ہیں،
لنگ کینسر کی تو نمبر ون کاز یا ریزن دنیا میں ایک ہی ہے، اور وہ سگریٹ سموکنگ ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ریزنز ہیں، لیکن دنیا میں اگر جہاں بھی دیکھا جاتا ہے جو لوگ سموکنگ کرتے ہیں زیادہ، سگریٹ سموکنگ، پھر پائپ یا ٹبیکو کسی بھی فارم میں، ان میں یہ زیادہ ہوتا ہے۔
لنگ کینسر کی کیا علامات ہوتی ہیں؟ اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر شاذلی نے بتایا،
سمپٹمز اس کے جو ہوتے ہیں وہ بیسیکلی کھانسی مریض کو ہوتی ہے، ان کا ویٹ لاس ہونے لگ جاتا ہے، ان کو چھاتی میں درد ہو سکتا ہے سانس لیتے ہوئے، اور کھانسی میں بلغم کے ساتھ خون آ سکتا ہے، اور ان کی جو ایپیٹائٹ ہے یا ان کھانے پینے کا جو وہ ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور بیسیکلی پورے جسم کو یہ انوالو کرتی ہے، اور تھکاوٹ ہو جاتی ہے، فٹیگ ہو، مریض ہر وقت کمزوری یا نکاہت کی جو ہے وہ کمپلین کرتا ہے۔
ڈاکٹر شاذلی کہتے ہیں کہ اس مرض میں دیر تک تمباکو نوشی کرنے والے افراد زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔
جو میجر اس کا رسک ہے اس کینسر کا سموکنگ کی وجہ سے، اس میں تین چیزیں اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ مریض نے کس ایج میں سگریٹ سٹارٹ کی ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس نے کتنی سگریٹ وہ پیتا ہے، اور تیسری یہ ہے کہ اس نے کتنے سال سگریٹ۔ تو ظاہری بات ہے کہ اگر ایک آدمی جو ہے وہ بہت ارلی ایج پہ اپنے ٹینز میں، اسکول کالج میں شروع کر دیتا ہے اور وہ پیتا رہتا ہے، تو ظاہری بات ہے وہ اس کو جلدی لنگ کینسر ہو جائے گا بنسبت اس کے جس نے لیٹ سٹارٹ کیا۔ تو یہ جو تین اس میں فیکٹرز ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں کہ اگر وہ ارلی ایج پہ سٹارٹ کرتا ہے اور زیادہ سگریٹ پیتا ہے اور زیادہ عرصے تک سگریٹ پیتا ہے، نمبر آف ایئرز اس کے زیادہ ہوتے ہیں، سالوں زیادہ ہیں، تو اس میں کینسر کا زیادہ امکان ہو جاتا ہے۔
لنگ کینسر کے طریقے علاج کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر شاذلی نے بتایا،
لنگ کینسر کی بہت ساری سکریننگ ٹیسٹ ہوئے ہیں دنیا میں کہ بتایا جائے کہ پہلے ہی ڈیٹیکٹ کر لیا جائے، لیکن بدقسمتی سے کوئی ایک سنگل ٹیسٹ ابھی تک نہیں آیا کسی بھی بندے میں۔ اگر آپ لنگ کینسر ڈیٹیکٹ کرنا چاہیں کہ ہم نے ایکس رے کرنا ہے یا سی ٹی اسکین کرنا ہے یا بلغم کا ٹیسٹ ہے، تو وہ ہمیں بتا سکتا ہے کہ جی یہ ان کو کینسر ہو گیا ہے یا ہو جائے گا۔ جب بھی آپ یہ ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ٹیسٹ کے درمیان اور اگلے چھ مہینے، تین مہینے، سال کے درمیان اتنا ٹائم ہو جاتا ہے کہ وہ کینسر اس میں ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ مریض آتا ہے، آپ اس کے سارے ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں، ایکس رے بیسیکلی ایک ٹیسٹ ہے جس سے ہمیں کافی پتہ چل جاتا ہے کہ شبہ ہو جاتا ہے کہ مریض کو کوئی اس میں ایسی چیز نظر آ جاتی ہے، ایکس رے میں شک ہو جاتا ہے، تو پھر آپ فردر ٹیسٹ کرا سکتے ہیں اس کا سی ٹی اسکین۔
ڈاکٹر شاذلی لنگ کینسر کی اسٹیجز کے حوالے سے بات کرتے ہوئے بتاتے ہیں،
کینسر اگر ارلی ڈائگنوز ہو جائے تو اس کا بیسٹ علاج تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو وہاں سے اس کا آپریشن کر کے نکال لیں۔ مطلب کینسر کو اگر آپ اس طرح کہہ لیں کہ جی ایک یہ پھوڑے کی طرح ہے، تو اگر آپ اس پھوڑے کو ارلی ڈیٹیکٹ کر لیں اور وہ پھیلا نہ ہو بیسیکلی، تو اس کو آپ نکال لیں تو وہ بیسٹ ٹریٹمنٹ ہے۔ لیکن زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ کینسر ڈیٹیکٹ لیٹر اسٹیج میں ہوتا ہے، مطلب اسٹیجز اس کی جیسے آپ کہیں کہ 1, 2, 3, 4 اگر اسٹیجز ہیں، اسٹیج 1 بہت ارلی ہے، 2 بھی ارلی ہے، اس میں آپریشن کر کے آپ نکال سکتے ہیں، 3 میں آپ آپریشن بھی کر سکتے ہیں، کیمو بھی دے سکتے ہیں، ریڈیشن بھی دے سکتے ہیں، 4 اسٹیج ایسے ہوتی ہے کہ وہ پھیل چکی ہوتی ہے۔ اور یہ کینسر جو ہے عموماً پھیلتا ہڈیوں میں ہے، جگر میں پھیل جاتا ہے، دماغ میں چلا جاتا ہے، پیٹ میں پھیل سکتا ہے، تو وہ پھر یا وہ لنگ کی جو پھیپھڑوں کی جھلی ہے اس میں پھیل جاتا ہے۔ اس سٹیج میں پھر کینسر کا علاج ممکن نہیں ہوتا اور مریض بھی بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے، بہت زیادہ بیمار ہو جاتا ہے، تو وہ یہ دوائی یا کینسر کی جو ٹریٹمنٹ ہے، کیمو اور ریڈیشن، وہ برداشت نہیں کر سکتا۔
ڈاکٹر شاذلی کہتے ہیں کہ اس مرض میں اموات کی شرح دیگر بیماریوں کی نسبت بہت زیادہ ہے.
اس کی ڈیتھ ریشو بہت زیادہ ہے, مطلب اس کا سروائیول جو ہے نا 5 ایئر سروائیول وتھ ٹریٹمنٹ ہر چیز وہ تقریباً 50% ہے 5 ایئر سروائیول, مطلب آدھے لوگ مر جائیں گے 5 سال پہ ٹریٹمنٹ اچھے. جو اسٹیج آگے کی 3 اور 4 خاص طور 4 پہ 5 سال میں 3 یا 4% لوگ 5 سال دیکھیں گے ٹریٹمنٹ علاج کے ساتھ, مطلب یہ اتنی خطرناک بیماری ہے.
لنگ کینسر سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر بتاتے ہوئے ڈاکٹر شاذلی نے بتایا,
میری ایڈوائس لوگوں کو یہ ہوتی ہے کہ پلیز خدا را دنیا میں لوگ سگریٹ جو ہے وہ کم پینے لگ گئے, ہمارے ملک میں لوگ زیادہ سگریٹ پینے لگ گئے, یہ رجحان مردوں کے علاوہ عورتوں میں بھی اب زیادہ ہو رہا ہے اور خاص طور پہ ہماری نیو جنریشن میں ہو رہا ہے. شیشہ بہت زیادہ ہوا, پھر سگریٹ بہت عام ہے باہر کے ملکوں میں, اگر آپ 18 سال سے عمر میں کم ہیں تو سگریٹ نہیں خرید سکتے, مطلب ان کا قانون بہت سخت ہے, تو ہمارے ہاں وہ چیز بھی نہیں ہے, ہر جگہ سگریٹ اویلیبل ہے. کینسر کو کیسے پریوینٹ کیا جا سکتا ہے, تو آپ سگریٹ نہ پیئیں, اس کا نقصان نہ صرف آپ اپنے آپ کو پہنچائیں گے بلکہ جو آپ کے ساتھ آپ کے خاندان میں آپ کی بیوی بچے یا آپ کے والدین رہ رہے ہیں یا ان کو بھی آپ نقصان پہنچا سکتے ہیں.
رابعہ گلفام, ریڈیو نیوز نیٹ ورک, اسلام آباد.
پھیپھڑوں کے سرطان کے حوالے سے آپ نے ریڈیو نیوز نیٹورک کی یہ رپورٹ سنی. تو پروگرام کی اگلی اور آخری رپورٹ کی جانب اب ہم چلیں گے کیونکہ پروگرام اب اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. آخری رپورٹ میں بات ہو رہی ہے کچھ انٹرٹینمنٹ کی, تو بہجت بتائیے کیا تفصیلات ہیں رپورٹ کے حوالے سے.
امریکہ میں کئی فنکار ایسے ہیں جو شام کو محفل موسیقی کی بجائے صبح صبح ٹرین اسٹیشن کے باہر موسیقی کی دھنیں بکھیرتے ہیں. واشنگٹن ڈی سی کے نہ صرف جو ٹرین اسٹیشنز ہیں, چوراہے جو ہیں, وہاں پر بھی ایسے لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہوتی ہے جو سب سے اور ماحول سے بے خبر ہو کر اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات یہ لوگ جدوجہد بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے فن کو, ان کے ٹیلنٹ کو پہچانا جا سکے اور شاید ان کو کسی بہتر جگہ پر اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کا موقع بھی مل جائے. واشنگٹن کے عوامی فنکاروں سے آپ کی یہ ملاقات کروا رہے ہیں مبشر انزادی, تو آئیے رپورٹ سنتے ہیں.
وائلن کی یہ دھن سرے شام کسی محفل موسیقی میں نہیں بکھیری جا رہی بلکہ دو فنکار الگ صبح ایک ٹرین اسٹیشن کے باہر اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں. واشنگٹن ڈی سی کے چوراہوں پر اکثر یہ نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے. عام طور پر اسٹرگلنگ آرٹسٹ یعنی اپنا نام بنانے کی جدوجہد میں مصروف فنکار عوامی مقامات پر پرفارمنس دیتے ہیں. جنہیں فن کے نقادوں کی جانب سے پذیرائی یا کام نہیں ملتا وہ جب سڑک پر آ جاتے ہیں تو اپنا ہیٹ اتار کے ساز بجاتے ہیں. انہیں توقع ہوتی ہے کہ آتے جاتے لوگ ان کی پرفارمنس سے خوش ہو کر ان کے ہیٹ میں $10-20 ڈال دیں گے. کبھی ان کی توقع پوری ہوتی ہے اور کبھی نہیں. روئے ہل کوئی ناکام فنکار نہیں, البتہ انہیں اسٹرگلنگ آرٹسٹ ضرور کہا جا سکتا ہے. وہ وائلن بجاتے ہیں اور بڑی بڑی محفلوں میں پرفارم کر چکے ہیں. اسکالرشپ پر موسیقی کی تعلیم بھی حاصل کی اور پڑھایا بھی. آج صبح واشنگٹن ڈی سی کے مصروف ٹرین اسٹیشن لانف اینڈ پلازا پر موسیقی کی دھنیں وہی بکھیر رہے تھے, لیکن انہیں خیرات نہیں, کام چاہیے. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا, ہم کچھ پیسہ کمانا چاہتے ہیں اور کام کی تلاش میں ہیں, شادیوں اور عوامی اداروں کی تقریبات وغیرہ. میرا نام روئے ہل ہے اور یہ آندرے نائٹری ہیں. میں وائلن بجاتا ہوں اور یہ بیس. یہ تھے روئے ہل کے الفاظ. آپ کتنا پیسہ کما لیتے ہیں؟ اس کے جواب میں روئے کے ساتھی آندرے نے کہا,
Hopefully $50,000 per person today.
ہم پر امید ہیں کہ آج دونوں $50,000-$50,000 کما لیں گے. آندرے کے خواب اونچے ہیں لیکن صبح سویرے لوگوں کو دفتر پہنچنے کی جلدی ہوتی ہے, اس لیے موسیقی سننے کے لیے کوئی نہیں رکنا چاہتا, لیکن وائلن کی دھن دور تک لوگوں کا پیچھا کرتی ہے اور دن بھر ان کا موڈ اچھا رکھتی ہے. مبشر علی زیدی, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ کے ساتھ ہی پروگرام صدائے جہاں اپنے اختتام کو پہنچا. آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا اپنی آرا سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. خط لکھنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے, پروگرام صدائے جہاں, پی او باکس نمبر 1399, اسلام آباد. और अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल एड्रेस है sejradio@voanews.com। इसी के साथ रेडियो न्यूज नेटवर्क इस्लामाबाद के स्टूडियो से निगहत अमान, स्टूडियो इंजीनियर शाहिद अब्बासी के साथ आपसे इजाजत चाहेंगी। अगले हफ्ते इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।
और यहाँ वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन के स्टूडियो से बेहजत भी आपसे इजाजत चाहती है। मेरे साथ रिकॉर्डिंग इंजीनियर वार्डिक जोरनिक थे। इन प्रोग्रामों के बारे में हमें अपनी राय से आगाह जरूर कीजिए। निगहत ने आपको अपना पता भी बता दिया है। हमारे साथ राब्ता रखिए ताकि हमें अंदाजा रहे कि आप हमारे इन प्रोग्रामों को कितना पसंद कर रहे हैं, और हम भी कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर अंदाज में ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। तो वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस के स्टूडियो से बेहजत को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔